الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ ذہنی آپ سے عرض کیا تھا تو شامل لارے حقیقت اصول کی ایک بحث کر رہے ہیں اور اصولی بات یہ ہے کہ شریعت جتنے بھی کاموں کا حکم دیتی ہے یہ کام بذات خود یہ کام اپنی حیثیت میں یہ کام اپنے وجود میں کوئی خوبی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کیا انسان کی عقل اس چیز کا فیصلہ کرے گی یا شریعت فیصلہ کرے گی مثلا نماز ہے تو نماز کا پڑھنا کیسا ہے عقل فیصلہ کرے گی یا شریعت فیصلہ کرے گی چھوٹ ہے بدکاری ہے شراب کا پینا ہے یہ چیز کیا عقل بتائے گی کہ بری بات ہے مت کرو یہ شریعت بتائے گی کہ مت کرو تو موجودہ اور اہل تشریح وہ اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں اس کا کل ندا عقل کا ہے اگر عقل کہے کہ یہ کام کرو کر دینا چاہیے عقل نہ کہے تو نہ کرو اور اشاعرہ کا جو لکر کی موجودہ تھے سے اس کی وہ بالکل دوسرے اینڈ میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ شریعت نے بتایا ہے کہ اچھا ہے شریعت نے منع کیا ہے یہ برا ہے اگر شریعت نہ منع کرتی تو شراب کا پینا یہ بھی نہ جائز نہ ہوتا یہ بھی ٹھیک تھا اور شریعت نہ منع کرتی تو نشے کا کرنا یہ بھی جائز ہو جاتا اور شریعت اگر نہ روکتی تو جتنی بدکاری اور گناہ ہیں وہ سب جائز ہونے نہیں ہیں اور اسی طرح زمزم کا پینا ثواب کی چیز ہے اگر شریعت کہے تو ثواب کی چیز ہے رکھنا اگر شریعت کہتے کہ یہ گناہ کی چیز ہے وہ گناہ کی چیز ہے عقل کا کوئی دخل نہیں یہ مسئلہ جب حاصل ہی تھی حضرات کے نام آیا صحاب کرام تو انہوں نے اس نے ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا بنیادی طور پر یہ فلسفے کا مسئلہ ہے کہ آپ اصل میں کس چیز کو حرام بناتے ہیں آپ اپنے اعمال کی بنیاد اس کا فیصلہ کرنے کے لیے عقل کو اتھارٹی سمجھتے ہیں یا شریعت تو معتزلہ اور امامیہ انہوں نے کہا ہے اشاعرہ نے کہا شریعت تو جو ماتریدی کے حنفی کو کہا رحمہ اللہ وہ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عقل اور شریعت دونوں چیزیں فیصلہ کرتی ہیں کبھی کبھی عقل کہتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے شریعت منع کر دیتی ہے کہتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تمہیں شریعت کی بات کو ماننا ہے اور سب شریعت کہتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے اور عقل نہیں کہتی تو بھی ہمیں شریعت کی بات کو اور اسی طرح کی بہت چیزیں ہیں تو مسئلہ فلسفے کا یا علم اصول کا یہاں سے شروع ہوتا ہے شاہ صاحب نے سارے اس وقت اپنی کتاب میں دو شاخوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ چیز کہ شریعت کے جتنے کام کرتے ہیں اس میں مصلحت کیا ہے اور ایک یہ چیز کہ شریعت کی مان کے چلنی ہے کہ عقل کی مان کے چلنی ہے شاہ صاحب احمد کار کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے اب آپ کو اتنی بات شاید پوری ہو سکے وہ کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محض ہم عقل کو اختیار دے دیں کہ عقل فیصلہ کیا کرے تو نام کما اوجبت سنت حاضری ون عقل علی الاجماع فقد اوجبت ایضا یہ خیال بالکل باطل ہے کہ اعمال کی خوبصورتی اور بدصورتی عقل کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے جیسے کہ حدیث نے یہ بات ثابت کی کہ ان نزول القضاء ان ایجاب و تقاریم سبب عظیم کی نقل کی حدیث نے یہ ثابت کیا کہ شریعت کے احکامات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اس پر امت نے اجماع کر دیا ون عقل علیہ الاجماع امت نے یہ بات طے کر دی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ چیز کو حلال اور حرام قرار دیتے ہیں یہ خود بہت بڑا سبب ہے اس بات کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دینا کسی چیز کو حلال قرار دینا جو خود ایک سبب ہے ہم سے پکڑ کر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے اس لیے سبب ہے کہ دیکھو نا اس سے کرے گا تو ثواب ملے گا گناہ کا کام کرے گا تو عذاب ملے گا تو ایک طرف شریعت کی بات بھی رکھو عقل کی بات بھی رکھو عقل میں جو چیز آتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے شریعت کی جو بات آتی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں اس کی ایک مثال یہ بہت سی متاثر مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی بہت سے لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں شراب اپنے اوپر حرام کر لی نہیں شراب پیتے کافر ہونے کے باوجود نہیں پیتے اب بھی اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں تو کئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مل جائیں گے جو شراب نہیں پیتے کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی تو عقلی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منع کر رکھا تھا عربوں کے ایک بہت بڑے شاعر تھے تو اس نے شراب پی اور اپنے قبیلے کا سردار بن گیا تھا بالکل جب جوان تھا اس کی شادی ہوئی تھی ایک دو سال گزرے تھے تو اس نے شراب جب پی لی تو اس کے بعد اس نے قبیلے نے شراب کو منع کر دیا جب نشہ کرا تو اس کے بعد اس نے شراب چھوڑی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا بنا تو اس نے کہا شراب جب میں نے پی لی تو میں نے ہاتھ اٹھایا تو میری بیٹی کو جا رہا چھوٹی بچی کو تو مجھے فرق نہیں محسوس ہوا کہ میری بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے تو مجھے جب نشہ اترا تو میری بیوی نے بتایا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ جو چیز اتنی خراب ہو کہ بیوی اور بیٹی میں فرق کو مٹا دے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اس کے خراب ہمیشہ کے لیے تک کر ایسی چیزیں مل جائیں گی بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عقل سے کام لیا اوپر سے جب شریعت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروا دیا اب نتیجہ اس کے یہ نکلا کہ شراب عقلم کی حرام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ شرابی بھی اسے حرام کرا دی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی بہت سے تھے جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی شراب نہیں پی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جو روایت ترمذی میں آئی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت ہوئی اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شراب کی پیش کی اسے حرام نہیں کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شراب پی لی اور انہوں نے اٹھ کے مغرب کی نماز پڑھائی اور جہاں جہاں لا آتا تھا اسے بھول گئے یا نشے کی حالت میں نہیں پڑھ سکے روایت کی یہ حالت ترمذی کی یہ جو روایت ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں اور محققین نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ رضی اللہ عنہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس کے مقابلے میں اس روایت کی کوئی حیثیت بنتی نہیں تو جب تحقیق انہوں نے کی تو معلوم ہوا کہ یہ بات اور یہ روایت صحیح سیاسی دور میں اس سیاسی دور میں جب علی رضی اللہ عنہ مخالفین نے کافر کہتے تھے تو حدیث تو اصل میں یہ تھی کہ عبد الرحمٰن نے عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی اور شراب پیش کی اور ایک شخص نے امامت کرائی تو جو خارجی تھے اس کے راوی ہیں عارف اس خارجی نے اس ایک شخص کا نام ہٹا کے عبد علی رضی اللہ عنہ کا نام لگا دیا جب عبد علی رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی تو یہ سیاسی طور پر اس روایت میں گڑبڑ ہو گئی نتیجہ اس کے یہ نکلا امام ترمذی رحمۃ اللہ کی جیسی سند اس تک آئی تھی انہوں نے ویسی بات نہیں کر دی اتنی کیا ضرورت کہ اتنی طرف اتنی چیز کو کم یا زیادہ کرنے کی وہ دیانت دار آدمی تھے انہوں نے لی تھی لوگوں نے اس کو بنا قبول کر لیا کہ معاملہ ایسے نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ یقیناً لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو نہیں سکھا اور نو سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے پھر اس کے بعد کیا اگرچہ بات انہیں شراب جائز رہی ہے لیکن ان کے متحلی کے بعد ثابت نہیں ہوتی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار ہے وہ تم جو کہتے ہو عقل پر ہے ایک تو بات یہ ہے کہ من کل وجن ان شراب وظیفۃ الاقوال خواص الاعمال ایک تو تمہاری بات یہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم کل کے کل اعمال عقل کے حوالے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو شریعت کا کام یہ ہے کہ علامہ یہ آ رہی دون انشاء ایجاب والتحریم کہ شریعت چیزوں کی حقیقت کو بتا دے اور نہ وہ یہ حکم لگائے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے بمنزلت طبیب اس ڈاکٹر کی طرح اس طبیب کی طرح یا دیکھو خواص الادویہ جو دواؤں کے آثار بتا دیتا ہے وہ انواع المرض اور بتا دیتا ہے کہ بیماری کیا ہے فإنه ظن فاسد
اور یہ تمہاری بات ہے حضرت کیا اپنی کل گمراہی پر مشتمل ہے جن نے فاسد ہے سبق جو سنت بات یا رائے یا سنت اس کے مقابلے میں آتی ہے تو اس کو کھا کر پھینک دے شاہ صاحب نے دو باتیں انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم اگر یہ سمجھو کہ کل کا کل دار و مدار عقل پر ہے یہ بالکل مانے جانے کے بعد قابل آگے تو مثال سے واضح کر دیتے ہیں آگے دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارا یہ ہے کہ شریعت ایک ڈاکٹر کی طرح ہے یا ایک پتھر کی طرح ہے اور تو یہ بتا دیتا ہے کہ دہی یہ دوائی ہے اور اس کے یہ خواص ہے حکیم کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی حکیم کہتا ہے کہ یہ گول پتیلا ہے اس کو جب تم کھا لو گے تو ٹھنڈک پیدا ہوگی حکیم کہتا ہے یہ دوا ہے یہ لونگ ہے اور اس کا تیل اور لونگ تمہیں دانت کے درد میں کام آ جائے گا تو حکیم نے بتا دیا حکیم کہتا ہے تمہیں دانت کا درد ہے اب ڈاکٹر جو سمجھتا ہے حکیم بھی سمجھتا ڈسپینسر بھی سمجھتا دکان میڈیسن کی کچھ بھی ہے وہ بتائے گا جناب یہ دوائی ہے اس وقت میں کام آتی ہے دوسرا آدمی کہتا ہے جناب میرے کان میں تھا کرنے پہ کان درد کی دوائی ہے اب کان میں 50 طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے 50 دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں اب یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی بیماری ہے اور اس میں کون سی دوا اس کے کام آئے گی یہ تھوڑے یہ کہتی بتا دیں وہ کہتے ہیں تم شریعت تو یہ سمجھے ہوئے کہ تمہارا صرف بتا دیں کہ یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے اگر تم جھوٹ بولو گے تو حالات ہو جاؤ گے سچ بولو تو اور اس کے بعد شریعت اس پہ کوئی ثواب اور عذاب نہ رکھے ایسی بات نہیں ہے شریعت سارے کام بتاتی ہے یہ ایسا غلط خیال ہے کہ جب یہ سنت سے آ کے ٹکراتا ہے تو بات یا راج سنت اسے مسترد کر دیتی ہے بالکل ہٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اس لیے کہ شریعت خبر دیتی ہے کہ کس چیز سے ثواب ہے کس چیز سے عذاب ہے یہی کیسی نظریہ درست ہو سکتا ہے فقط خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام رمضان اب اس کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ بات فرمائی کہ حتی تشیط و شیطر علیکم مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ تم پر کہ یہ نماز فرض نہ کر دی جائے ایک مثال دوسری مثال کیا تھا نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں برا آدمی ہوا ہے جرمن جرم جو کرنے کے اعتبار سے برا ہے کہ من سعال عن شیء جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم علی الناس کے لوگوں پر حرام نہیں تھی فحرم من اجل مسئلتہ اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گئی الی غیر ذلک من الاحادیث احادیث میں کئی جگہ یہ چیزیں آئیں شاہ صاحب نے مدار کہتے ہیں اگر عقل پہ دار مدار رکھنا ہے تو دیکھو عقل پھر یہ جو نماز ہے تراویح کی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بیس رکعتیں کون پڑھے اور شریعت کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دن آرام شریف نہیں لائے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں انتظار کرتے رہے پھر کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے دروازے پہ تاکہ آپ کو آگاہی ہو جائے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے ناخن دروازے پہ بجائے لگائے تاکہ آپ تشریف لے آئیں لیکن آپ اور آپ صبح آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے شوق تھا نا نماز کا رات میں دیکھ رہا تھا مجھے ساری سیلا مل رہی تھی میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسے نہ ہو کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے شاید کہتے ہیں اگر عقل ہی کی بات ہے تو ایک طرف عقل کو رکھو گے کہ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے شریعت ایسی ہے اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض ہی نہ کرا دے دیتا اسے اتنی پسندیدہ چیز تھی تو عقل اور شریعت میں سے پھر شریعت کی بات مانتی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اتنا تو کر کے لے آئے کہ تشریف نہیں لائے کہ کوئی فرض نہ ہو جائے اس سب میں شکر میں پڑ جائے گی لیکن دوسری رعایت بھی کر دی شریعت نے کہ اس نے کہا اس سنت موقع ہے ذرا بھی پڑھا دوسری مثال میں آپ رحمت اللہ دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدترین آدمی ہو جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور وہ پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی اس حدیث کے بڑا اشکار ہے اور اشکار یہ پیدا ہوتا ہے سب سے بڑا کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوالات کیے اور چیزیں حرام ہو گئی کیونکہ وہ بدتر آدمی بڑی واضح مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے شراب حلال کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے رہے بار بار پوچھتے رہے یہاں پہ کیا حرام ہو گئی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ حدیث بیان کی اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل خود حرام کہتی ہے. عقل مقتبی طور پہ حرام ہونا تھا اس سے. اللہ تعالیٰ کی مشیت دوسرے نمبر پر شامل ہو گئی, خدا نے چاہا جسے حرام کر دی. تیسری بات کیا ہوئی کہ خدا نے اس شخص کے عزت بڑھانے کے لیے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم یہ ثواب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. اللہ نے حرام کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی کہ تم پوچھو اور قیامت تک کے لیے اس کا ثواب تمہیں مل جائے. یہ ہوا سکتا ہے. آپ اپنی زندگی میں اس اصول پہ غور کیجیے کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں, نبی اچھے ہوں, ماں باپ ہوتے ہیں, جس شخص کا مقام ایسا ہو کہ اس کے متعلق ایک اندازہ اور اس کی دعا قبول ہو جائے, بلا وجہ کبھی کبھی بد دعائیں دینا شروع کر دیتا. گھر والے کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا, کس نے آپ کو کہا, یہ کیا کرنے لگے. کبھی کبھی بغیر وجہ کے دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. خود سوچتا ہے کہ میں اس لڑکی کے لیے, اس بچے لڑکی کیوں دعا مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. کہ خود بخود چند دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ کوئی آفت آنی تھی یا کوئی خوشی آنی تھی. اللہ نے کتنا تھا تقدیر خدا نے طے کر دی تھی, خدا نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے تاکہ اس کی دعا یا دعا قبول ہو اور لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے ماں باپ کا, پیر ہونے کا, یا کوئی بھی ناسا نسبت یا خدا کا نیک بندہ ہوتا تو کسے سمجھ. یہ تین چیزیں مل جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہی ہوا کہ جب شراب کی حرمت تھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ شراب کو حرام ہونا چاہیے, اس لیے انہوں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا جسے حرام ہونا چاہیے. اللہ نے حرام کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بار بار پوچھے. اس کی پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں کہ تمہارے لیے جو کھانے کے پھل ہیں ان میں نشے کی چیز بھی ہے اور ان میں یہ چیز بھی. تو جو عقل مند لوگ تھے اسی وقت توجہ کہلوانے کی بات ہے, کھانے پینے کی چیز بھی ہے, دودھ وغیرہ, اور ان میں نشہ بھی ہے, خدا کو یہ ناپسند ہے کیونکہ پاک اور حلال مال کے مقابلے میں خدا نے اس کی چیز عزت کی. حکم کرنا کا دور تھا گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ نے پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کہا, آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور اللہ نے حکم نازل کر دیا. اللہ نے کہا کہ شراب اور جوا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی, اس کا نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا, اللہ کوئی واضح حکم نازل کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کوئی واضح حکم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری مرتبہ جو حکم نازل ہوا ہے کہ ایمان والو تم نماز کی قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. اور تمہارے رضی اللہ عنہ بھی بات کھلی نہیں. پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے بار بار سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ بچتن گرو رشت میرا بچتن گرو رشت میرا اوتار نہیں. اللہ تعالیٰ بچتن اس سے ہٹ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کہا بن عمل الشیطان, یہ شیطان کی گندگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے شراب کو حرام قرار نہیں کیا قرآن میں, یعنی حرام ہونے کا لفظ خدا نے استعمال نہیں فرمایا. تو ان آیات کو نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض بات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انتم منتم, اب بعض آؤ گے یا نہیں, ہر چیز بھی خدا نے. تو تمہر رضی اللہ عنہ سے سوال کیے بار بار وہ چیز حرام ہو گئی تو وہ اس حدیث کے ذمن میں صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں آتے کیونکہ خدا کو منظور یہی تھا کہ یہ چیزیں ہو جائیں اور اللہ نے اس چیز کی. اس کے ذمن میں ایسے آیا ہے یہ حدیث ایسے مواقع کے لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور ایک آدمی نے سوال کیا اس نے کہا اللہ کے رسول کیا حج فرض ہوا ہے صرف اس سال کے لیے یا آئندہ کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. تو اس نے کہا کیا ہر سال حج فرض ہے, پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. اور آپ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا, وہ جب آپ کی بیٹھ جاتا اگر میں ہاں کہہ دیتا اور ہر سال فرق ہو جاتا تو تم میں سے کون تھا جو ہر سال رضی اللہ کے حج کے لیے آتا. یہ ایسی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ آئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا تین باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تک کوئی لڑائی کر رہے تھے بحث موبائل سے اور دوسرے اعزاز المال پیسے کو ضائع کرنے کہ مال کو ضائع نہ کرے. پیسہ اللہ نے دیا ہے
سوال صرف کسی اور کام آ جائے گا کیا ضرورت ہے قوم کا ان چیزوں کے خریدنے کی جن چیز جس کو ضرورت نہیں اسی لیے بہانے اصول میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی خریدنا ہو اس سے پہلے سوچے کہ اگر میں اس چیز کو نہ خریدوں تو میرا کیا نقصان اگر کوئی نقصان نہیں تو چھوڑ دے اور اگر نقصان ہے تو بھی چھوڑ دے اور اگر کوئی فائدہ ہے ایسا کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر اس کو خریدے بغیر جانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع کر دیا ایک اور کسی چیز کیا کہ آپ کا طرح کس طرح منع کرتے تھے کہ بہت زیادہ مجھ سے بات لینا پوچھا کرو سب ٹھیک ہے دین جو تک پہنچا ہے اس پہ عمل کرو شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اب دیکھو تم جو عقل پہ بات کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے منع کیا تھا کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرنا ایسے نہ ہو کہ کوئی چیزیں حرام ہو جائیں اس کا مطلب ہے شرارت اس میں دخل ہے پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کئی بار یہ کیسے ممکن ہے کہ تہر عقل کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے غلو کا نظاری کا اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا لذاری کا لجاز اور افطار مبین الذی یتعانی المصاف تو وہ جو آدمی مقیم ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اسے خدا روزے کے افطار کی اجازت دے دیتا تو اس وقت اس مسافر کے جو مسافر آرام سے سفر کر رہا ہے لمکان الحرج المبنی کے علی کے حکم خلق جز الفطار مسافر متفقہ تو جو مسافر بہت اچھی طرح سفر کرتا ہے خدا اس سے یہ سچی لیتا وقت راج کا ساحر الحدود اللہ کی حد تک شاعر اور اسی طرح شخصیت کے سارے احکامات کو سنتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک بہت مثال دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے روزہ رکھنے میں مشقت ہے فرض کر لیجیے وہ حج چلا رہا ہے فرض کر لیجیے کہ وہ بسیں چلاتا ہے ڈرائیور ہے اور شدید مئی جون جولائی کی گرمی میں روزہ رکھتے ہوئے سارا دن اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک مسافر ہے جو بڑے آرام سہولت سے آدمی کی زبان میں گئے تو فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے جہاز میں سفر کر رہا ہے یہاں سے کراچی چلا گیا فرسٹ کلاس میں چلا گیا اسے پتہ ہی ہوگا کیا چیز ہے کیا نہیں وہ کہتے ہیں اگر عقل کی بات کرنی ہے سارا دار و مدار عقل پر رکھنا ہے تو پھر اس مسافر کو شریعت کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اور یہ گھر میں مقیم ہے اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم روزہ افطار کر پھر تمہارے لیے بڑی مشقت ہے اشارہ فرماتے ہیں شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے اس کی ایک مثال ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ شریعت کا سارا دار و مدار عقل پہ کیوں نہیں تو نے کہا نہیں ہے اس کا کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا آگے ہی بتا سکتا ہے تو اس نے کہا کہ ہوتا تو کیا ہوتا انہوں نے کہا ہوتا تو یہ ہوتا کہ جوتوں پر جو موزوں پر جرابوں پر جو مسا کرنا ہوتا ہے تو مانا کہ مسا پاؤں کے تلوے کی طرف کرنا چاہیے تھا اوپر کرنے کے کیا معنی کیونکہ آدمی تو پاؤں میں نیچے کی طرف سے چلتا ہے نا تو تلوے جو تھے انہوں نے کہا وہ خراب ہوتے ہیں تو پھر مسا مان کرنا چاہیے تھا اوپر کرنے کے کیا معنی تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری حضور جو شریعت نے رکھی ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ صرف عقل پر مبنی باتیں نہیں ہیں بلکہ شریعت نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ رکھتی ہے ہمیں شریعت کو بھی لے کے چلنا ہے اور ہمیں عقل کی رائے بھی دیکھنی ہے کہ عقل اس میں کیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طرف بھی چلی اور یہ کہ شریعت لوگوں پر وہ چیزیں نافذ نہیں کرتی جو بہت پانی ہیں لوگوں کو شریعت نے اجازت دی مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سورج اس طرح ڈوب جائے تو افطار کر لیا کرو اور اس طرح سے صادق ہو جائے تو روزے کو کھانا چھوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاند انتیس کا بھی ہوتا ہے اور تیس کا بھی ہوتا ہے اور جب انتیس پورے ہو جائیں اور تمہیں چاند نظر نہیں آیا شبان کا تو عید کر لیا شبان کا نظر نہیں آیا تو تیس کا روزہ رکھو اور اگر پورے ہو گئے ہیں اور شبان کا چاند نظر آ گیا تو عید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں لوگوں پر چھوڑ دی تاکہ دین کے معاملے میں کہیں بھی تنگی نہ رہے اب اس کے ایک اور مثال لے لیجیے کہ کفار تھے اور کافر سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے کہ سورج کے سجدہ کرنے کے تین اوقات تھے طلوع کے وقت غروب کے وقت اور جب سورج سر پر آ جاتا ہے بالکل نصف النہار ہوتا ہے ان تینوں اوقات میں شریعت نے سجدے کو عمر کرا دیتی ہے سوال یہ اٹھا کہ بابہ کبرا کے وقت کوئی آدمی سجدہ کرے یا نہ کرے تو بابہ کبرا کے وقت انہوں نے کہا کہ سجدہ نہ کرے یہ بابہ کبرا کیا چیز ہے
ذاوے کبرا اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کام آئے گی کہ نماز کے ممنوع اوقات کیا ہے تین تو وقت یہ ہو گئے طلوع غروب اور آفتاب طلوع غروب اور نصف النہار نصف النہار حقیقی آپ کو نقشے میں لکھا ہوا بھی مل جائے گا دو وقت اور بنا ہو گئے نفلوں کے لیے ایک فجر کے بعد ہو گئے فجر کے بعد پانچ وقت ہو گئے چھٹا وقت ضعفہ کبرا کا ہے ضعفہ کبرا کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج اپنے بالکل نصف النہار آدھا دن ہونے سے پہلے پہلے خوب روشنی پر ہوتا ہے اس وقت میں بھی ہلکی پکار کہتے ہیں سجدہ نہ کریں اور یہ ضعفہ کبرا فارسن کے علماء خاص طور پہ منا کرتے ہیں اور ان چھ اوقات میں سے یہ جس وقت میں انہوں نے سجدہ کرنے سے منع کیا ضعفہ کبرا کا مطلب سورج کا بہت اوپر آ جانا نصف النہار کیا ہوتا ہے آدھا دن یہ بھی بات ہے آدھا دن دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو آپ کا آدھا آدھا دن ہے کہ طلوع آفتاب رکھ لیجیے 6 بجے اور شام کو 7 بجے ہے تو اس کو درمیان میں اگر آپ کر لیں تو 6.5 گھنٹے اوپر اور 6.5 گھنٹے نیچے آ گیا تو یہ درمیان میں جو بھی وقت آئے گا یہ آدھا دن بجے گا لیکن یہ عرف ہے کہ یہ اس کا اعتبار ہر جگہ اس کا اعتبار نہیں کرتا بات الگ ہے لیکن عمومی طور پہ شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی شریعت دن کو شروع کرتی ہے صبح 7 بجے سے آج کل فرض کر لیجیے صبح 7 بجے ہو رہی ہے 3:30 بجے اور شام کو سورج شروع کرا رہا ہے 7:30 بجے تو 3:30 سے 3:30 12 گھنٹے 16 گھنٹے کا دن ہو گیا ہے اب 8 گھنٹے جب آپ صبح اوپر سے ملا ہے تو 11:30 ہو گئے یہ 11:30 جو ہے یہ شرعی نصف النہار ہو جائے گا آدھا دن یہاں آ جائے گا حقیقی نصف النہار کے آدھا دن کب ہوتا ہے سورج کی چال کے مطابق وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ضعفہ کبرا کو شریعت نے کیا قرار دیا ہے وہ کہاں کہتے ہیں ضعفہ کبرا جو ہے اس نے سجدہ نہیں کرنا چاہیے ضعفہ کبرا کیسے معلوم ہوتا ہے وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لیں 4 بجے صبح ثابت ہوتی ہے 7 بجے 6 بجے کر لیتے ہیں 6 بجے غروب آفتاب ہوتا ہے تو 4 اور 6 کو ملا لیجیے کیا بن جا رہا ہے 10 کو 2 پہ تقسیم کر لو تو 5 آ گئے اس 5 میں 6 گھنٹے شامل کر لیجیے 11 ہو گئے ٹھیک ہے تو جب 11 بجیں گے تو یہ جب 11 بجیں گے تو اس 11 کو آپ نقشے میں دیکھیے کہ حقیقی نصف النہار کب ہو رہا ہے وہ 12:15 12:10 پہ ہمارے ان علاقوں میں 12:23 سے زیادہ نہیں جاتا 11 اور اس نصف النہار حقیقی اس کے درمیان یہ جو گھنٹہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ہے ضعفہ کبرا لیکن یہ تو مثال ہم نے دی نا ایسے ہوتا نہیں ہے ضعفہ کبرا عام طور پہ 40-50 منٹ کا ہوتا ہے گھنٹے سے کم کم نہیں ہوتا ہے لیکن کیونکہ مثال دے رہا ہوں اس لیے سمجھانے کی خاطر کہ آسانی سے اس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت کو لیں غروب آفتاب کے وقت کو لیں ان دونوں کو جمع کر لیں صبح صادق ہو گئی 3:30 بجے سورج ڈوبا شام کو 7:30 بجے تو 11 ہو گئے 3:30 اور 7:30 کو جمع کیا 11 کو آپ ادا کر لیں تو یہ 5:30 ہو گئے 6 گھنٹے اس میں شامل کر لو 11:30 ہو گئے اب 11:30 کے وقت سے لے کے نصف النہار حقیقی جو چارٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پھر جو فرق یہ وہاں 12 بجے لکھا ہے تو جو آدھا گھنٹہ ہے نا یہ ضعفہ کبرا کہلاتا ہے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سورج بھرپور طریقے پہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ مشابہت ہو جائے گی اہل کتاب سے یہودیوں سے یا یہودیوں سے نہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں ان سے اس لیے اس نے سجدہ نہ کرو ایک موقف ہی آ گیا بہت سے علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے اور ضعفہ کبرا اب تو خیر ضعفہ کبرا کا مفتی حضرات بھی کوئی اتنا نہیں کرتے اور چارٹ میں بھی نہیں چھپا ہوا ہوتا نا اب ضعفہ کبرا نہیں چھاپتے پہلے پہلے چھاپتے تھے آج سے 20 سال پرانے نقشے بھی آپ کی مسجدوں کی دیکھیں نا اس میں ضعفہ کبرا لکھا ہوا ہوتا تھا اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اس کے بعد سے زوال تک نماز نہیں پڑھنی سجدہ نہیں کرنا
کچھ حضرات نے اس بات مسئلے پر جب بحث کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی غزوہ کبریٰ میں کسی آدمی کو کیا پتا چلے گا کس کس کو روکتے پھر ہوگے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس لیے اس کو سیدھی طرح یہ کہو کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی اور زوال کا وقت تو ایک دو منٹ کا ہوتا ہے بس زوال آیا اور گیا حتیٰ کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی تھے مفتی صاحب نے زوال کبریٰ کا اہتمام نہیں کیا مفتی صاحب نے زوال Thank you.